اشعار شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں. سے آدیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، سے آدیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، سے آدیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، وہ سلطان جہاں تھے قرب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قرب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہانبانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہانبانی، خدا دیدہ نظر کو چھو کے دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چھو کے دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، خدا دیدہ نظر کو چھو کے دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چھو کے دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، تجلی گاہ جو جا تھی اسی روح منور سے، تجلی گاہ جو جا تھی اسی روح منور سے، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے شہر انور پہ جلوہ ربانی، نبی کے چہر انور پہ جلوہ ربانی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، ہمیشہ ہر صحابی را سنت کا تھا شہدائی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شہدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے جو خود آیا تے، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، جو خود جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، سے آدیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی۔
اللهم زد فزد. صحابہ کرام کی تعریف آپ سن رہے تھے. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے راضی ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جس کی طرف ایک شعر میں بھی اشارہ آپ نے سنا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. اسی لیے علماء کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ادنا گستاخی بھی نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اسی نظم میں آپ نے یہ بات بھی سنی، جس کی طرف کہا گیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں. تو یقیناً اس حالت کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ صحابہ کرام میں سے جو ادنا درجے کا صحابی ہو، وہ بڑے سے بڑا غوث بھی اس کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں جب بات کرنی ہو تو چاہیے کہ پوری عظمت کے ساتھ بات کریں. یہ ایسا گروہ ہے، ایسی جماعت ہے کہ اللہ نے اس کے بعد ایسی جماعت پیدا نہیں کی اور نہ قیامت تک پیدا ہوگی. یہ خاص لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیے گئے، اور جنہوں نے واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پسینہ بہا تو اپنا خون بہا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فقراء مہاجرین و انصار دونوں کی تعریف فرمائی، چاہے وہ انصاری صحابہ ہوں چاہے مہاجرین ہوں، دونوں نے ہی پورے طور پر حق محبت ادا کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا محبت ہوگی کہ جب مہاجرین لوٹے پیٹے مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے رتبے کو دیکھتے ہوئے ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا ہر ایک کی حیثیت کے مطابق، تاکہ کسی کے دل میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو. اور جتنے بھی انصار تھے ان سب نے یہ معاملہ کیا کہ انہوں نے انہیں اپنی جائیدادوں میں، اپنے مال میں، اپنے گھر میں شریک کیا، یعنی اپنے طور پر پوری پوری قربانی کی. یہاں تک کہ وہ اس پہ بھی تیار تھے کہ بھئی اگر ہماری دو بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دے دیں اور عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگرچہ ایسا کسی نے نہیں کیا، لیکن بہرحال ان کے جذبات کا آپ اندازہ لگائیے کس قدر تھے. اور انصار نے بھی یہ کیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دیجئے. چنانچہ بازار گئے، چیزوں کو خرید و فروخت کیا اور اسی سے اپنی تجارت کو بڑھایا انہوں نے. اور ابتدائی طور پہ جو انصار نے ان کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کیا تھا، بعد میں جو مہاجرین تھے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے پورا پورا ان کا اکرام کیا. تو بہرحال بات یہ کہ دونوں میں آپس میں محبت تھی، انصار میں بھی مہاجرین میں بھی. انصار ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کی جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے ان کی مدد کی. اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے کہ وہ انصار تھے جو مدد کرنے والے تھے صحابہ کرام کی. تو بہرحال ان میں آپس میں بڑی محبت تھی، عقیدت تھی، ایک دوسرے کے دل میں عظمت تھی. اور بالفرض اگر آپس میں کبھی جھگڑے بھی ہوئے ہو تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کا فیصلہ کریں. ان کا فیصلہ کرنے والا بھی خود اللہ رب العزت ہے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اس میں کسی صحابی کا استثناء نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ ان سے اللہ ان سے راضی ہے، وہ ہم سے راضی. اب جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم میں سے کس کو حق ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں تبصرے کریں؟ فلاں ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا، اعوذ باللہ، ہمیں کوئی حق ہی نہیں، ہماری حیثیت ہی نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اس بارے میں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سے گروہ اس دور میں بھی موجود ہیں کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کے کلمات کہتے ہیں، اللہ تعالی محفوظ فرمائے ہمیں. اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں جو صحابہ کرام میں سے صرف سوائے چند ایک کے، جن کی تعداد انگلیوں پر دو تین چار ہو سکتی ہے، باقی سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سب مرتد ہو گئے تھے علیہ اللہ. بتائیے دین ہم تک پہنچا کیسے پھر؟ اگر صحابہ ہی سے اعتماد اٹھ گیا تو پھر یہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ اس لیے بعض تو صرف چند لوگوں، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی، اور اسی طریقے سے ایک آدھ صحابی اور کہتے ہیں کہ بس یہ مسلمان رہے باقی سب مرتد ہو گئے علیہ اللہ. تو بہرحال اس موقع کے اعتبار سے صحابہ کرام کی مدح میں یہ نظم کہی گئی، جو یقیناً ایمان کو تازہ کر گئی الحمدللہ. واقعی صحابہ کرام سے ہمیں ایسی ہی محبت ہونی چاہیے، اور جب دعا کریں تو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی، اصحابی کن نجوم فبیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کسی کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. کسی بھی صحابی کی، آپ کو پتا ہے کہ ستاروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ ستارے راستے میں راستہ بتاتے ہیں، اندھیروں میں بھی، یعنی اندھیری راتیں ہوں اور ستارے جگمگا رہے ہوں، تو اگر سمندر کا سفر ہو یا خشکی کا بھی ہو، تو جو لوگ ایک زمانے میں ماہرین تھے وہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے کہ ہم راستے ڈھونڈتے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. اس زمانے میں آلات نہیں تھے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کشتی چلانے کا کام کرتے ہیں، ملاح جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کو ابھی بھی ستاروں کی چال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس سمت میں، ہمیں کہاں جانا چاہیے اور کس طرف جائیں گے تو ہم باہر نکل جائیں گے، ساحل کس طرف ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی کہ جو کام ستارے کا ہے، ستارہ بھی رہنمائی کرتا ہے، اندھیروں میں روشنائی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. تو اسی طرح سے جب کفر کی ظلمتیں چھا رہی ہوں تو میرے صحابی تمہارے لیے رہنمائی کا کام کریں گے. اس لیے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند. فبیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے کسی ادنا صحابی، ادنا اول تو لفظی غلط ہے کیونکہ کوئی صحابی ادنا نہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے جو تعلق تھا، جو مرتبہ تھا، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ میں جو کم مرتبے کا صحابی تھا، اس کی مٹی کو، اس کی گرد کو بھی ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا غوث، قطب، ولی کسی بھی دور کا ہو، وہ نہیں پہنچ سکتا. وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا وہ جن آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا؟ ناممکن. اس لیے یہی وجہ ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی کہلاتا ہے، اور جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی کہلاتا ہے، اور جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی کہلاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا بعض دیگر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے، وہ تابعی تھے، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہ تابعی کیسے بنے، کسی وقت کسی جن صحابی کو دیکھ لیا، ایسے صحابی جن کی عمر اچھی خاصی تھی، 250-300 سال کی، لیکن اس کی پلکیں بھی جو ہے وہ نیچے آئی ہوئی تھی، بالکل سفید ہوئی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ جو حدیث انہوں نے سنائی، تو انہوں نے کہا میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی. تو اس طرح سے کہا کہ بھئی یہ تابعی ہوگا، اس لیے کہ صحابی جن کو تو دیکھا، تو چونکہ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، تو اس لیے بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. اگر صحابہ کو بھی دیکھیں گے تو تابعی بنیں گے، صحابی نہیں بن سکتے. تو بہرحال بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا درجہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی اقتداء کریں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کے کیف احسانی کو ہم یقیناً نہیں پہنچ سکتے، کیف احسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی احسانی کیفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب عبادت کر رہا ہو، جو بھی معاملہ کر رہا ہو، صرف نماز کی بات ہی نہیں ہے بلکہ کوئی بھی کام کر رہا ہو جو عبادت سے متعلق ہو، تو اس کو کرتے ہوئے وہ اس کو احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی سے معاملہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اس کے دکھ سکھ کے ساتھی ہی ہیں. جو معاملہ کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے معاملہ کریں کہ جیسے عام لوگ کرتے ہیں. اگر کیفیت احسانی ہوگی تو انسان یہ سوچ کر معاملہ کرے گا کہ صرف میری بیوی ہی نہیں، اللہ کی بندی بھی ہے. اور اس کے ساتھ میں نے اگر ظلم کیا تو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں. تو جب آدمی اس کیفیت کے ساتھ کرے گا تو کیوں اس کسی کے ساتھ ظلم کرے گا. ایک صاحب آج مجھے بتا رہے تھے ان کی اہلیہ بیمار ہیں, تو ان کی کیفیات بتا رہے تھے کچھ, تو ان کو کچھ کام تھا اسلام آباد جانے لگے, تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی کام تو میرا ضروری ہے لیکن تمہاری تکلیف کی وجہ سے میں یہ سفر ملتوی کر سکتا ہوں, تمہیں اگر ذرہ برابر بھی میرے جانے سے تکلیف ہو یا احساس ہو کہ بھائی میرے نہ ہونے سے تمہیں معاملہ گڑبڑ نظر آتا ہے تو میں بالکل نہیں جاتا. انہوں نے کہا بھائی جو تکلیف ہے وہ ایسی تکلیف نہیں ہے کہ میں کوئی چلنے پھرنے سے قاصر ہوں, لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ میں اگر رہو گے تب بھی یہ تکلیف تو رہے گی, اتنا ہے کہ تمہارے رہنے سے حوصلہ رہے گا مجھے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے. یقیناً بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو میاں بیوی کے درمیان ہی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بیوی نے انہیں کہا کہ نہیں آپ چلے جائیں چونکہ آپ کا کام ضروری ہے, اور میں بھی دعا کرتے رہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا کام آسانی سے کرا دے اور آپ میرے لیے کرتے رہیے. تو جہاں محبتیں ہوتی ہیں اور اس میں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں, تو وہاں پھر یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے کہ اس کا دل ہمارے سے نہ دکھے اور ہمارا دل اس سے نہ دکھے, دونوں ایک طرف کا خیال. یہ ایسا نہیں ہے کہ بیوی صرف شوہر کا خیال کرے بھی شوہر نہ کرے, یا صرف شوہر ہی کرے اور بیوی نہ کرے, بلکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے, جیسے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا غالب, ان کی بیوی جو مزاج کی بڑی سخت تھیں اور زبان کی تیز بھی تھیں, کسی نے کہا بھی کہ حضرت دوسری اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے, دوسری کر لیں, عورتیں تو بہت. انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے دو وجہ سے نہیں کرتا, اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو دو صورتیں ہیں کہ یہ نکاح دوسرا کرے گی یا نہیں کرے گی, نہیں کرے گی تو اسے تکلیف ہوگی اور کر لے گی تو اسے تکلیف ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی تکلیف ہو, لہذا جو تکلیف میں اٹھا رہا ہوں بس وہی کافی. یعنی اپنی تکلیف کو اس لیے برداشت کیا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو ایک صورت تو یہ کہ نکاح ہی نہ کرے بیچاری, تو یقیناً یہ اس میں اس کو تکلیف ہے, اور اگر یہ کر لے گی کسی سے تو معاملہ اپنا وہی رکھے گی کیونکہ وہ عادی, اس سے اسے تکلیف ہوگی. لہذا دونوں صورتوں میں نہیں چاہتا کہ کسی کو تکلیف ہو, لہذا میں چاہتا ہوں کہ اسے طلاق نہ دوں. تو میں ایسے اللہ کے بندے نبھانے والے بھی ہوتے ہیں, اور بعض نے لکھا بھی ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام کا ڈنکا اللہ نے پٹوایا ہے دنیا میں, یہ بیوی کی جو باتیں تھیں ان پر صبر کرنے کا نتیجہ ہے. یہ بھی بعض اوقات ترقی یہاں سے بھی ملتی ہے, ایسے ترقی بھی ملتی ہے کہ آدمی اگر اس کی باتوں پر صبر کر لے اللہ کے لیے اللہ کے لیے, تو انشاءاللہ پھر وہ بھی ذریعہ ترقی بن جاتا. گھر میں تو بے شک وہ نہیں بول سکتا, لیکن بقول کسی کے کہ سانپ کا کوڑا لے کر وہ شیر کو مار سکتا ہے, لیکن گھر میں چاہے وہ بیوی کے آگے خود بیچارہ کچھ بول نہ سکتا ہو. بہرحال اللہ تعالی ہمیں کیفیت احسانی عطا فرمائے. اصل بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز, حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ الحمدللہ حضرت مجھے کیفیت احسانی حاصل, یعنی فرمایا کہ حضرت فوراً فرمایا کہ بتاؤ بھائی صرف نماز ہی میں حاصل ہے یا ہر معاملے میں حاصل ہے. یعنی بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھتے ہیں, اور کیونکہ کیفیت احسانی کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس طرح حدیث میں جو آتا ہے انت عبد اللہ کا انا کا ترا فعل تکن ترا فن ہو یراک, کہ تم اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ تصور محال ہو تمہارے لیے تو اللہ تو تمہیں یقیناً دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ عبادت کرو, اب چاہے وہ جو بھی عبادت ہو, جب اس تصور کے ساتھ کرو گے تو یقیناً بالکل یہ ایسا ہی معاملہ ہوگا جب کسی کوئی بچہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ استاد جی پیچھے کھڑے ہوئے, کیسے نماز پڑھے گا, وقت کا جنید بغدادی معلوم ہوگا, بڑے خوشو خضو کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ اور ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی آنکھیں سے بھی ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے کہ اب گئے کہ نہیں گئے, اور جہاں گئے اور اسے دڑکی لگائی تو اس کی نماز ظاہری میں ایسی. تو اسی طریقے سے جب لیکن ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ تو بچہ ہے, اور جب اس کو احساس ہوگا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو یقیناً ایک دن وہ عبادت کو صحیح طریقے پر انجام دے گا. ایسے ہی ہم جب عبادت کریں اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, تو آپ سوچئے کہ اگر اس یہ تصور پختہ ہو جاتا ہے تو آدمی کی عبادت کس درجے کی ہوگی. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کیفیت احسانی عطا فرمائے. یہ تو نظم سے متعلق بات تھی, اب تھوڑی سی باتیں محرم الحرام کے سلسلے میں بھی ہو جائیں, اس لیے کہ آئندہ اتوار کو تو مجلس نہیں ہو سکے گی, چونکہ ایک تو عاشورہ ہوگا اور دوسرا یہ کہ پہنچنے میں آنے جانے میں بھی ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو, تو اس لیے آئندہ اتوار کو مجلس نہیں ہوگی. البتہ محرم کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مہینہ بڑا قابل احترام, محرم کا مطلب ہی قابل احترام. ہم نے اس کو غم کا مہینہ سمجھ لیا ہے, حتیٰ کہ شادی بیاہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی تیرے گھر میں تو کسی کے اگر خاموشی ہونا رونا پیٹنا کرنا کیا محرم کا مہینہ ہے کیا؟ تو وہ گویا کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. اور بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا مہینہ اس کا غم یہ سب حضرت امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے, اور فلاں کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے. تو یاد رکھیے کہ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے علم میں ہمیشہ سے قابل احترام رہا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان عند کہ اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں, عشر شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم, ان میں سے 4 مہینے قابل احترام, تو انہی میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے. تو ہمیشہ سے قابل احترام رہا ہے, حتیٰ کہ کتنی کتابیں ایسی نازل ہوئی ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں نازل ہوئیں, 10 تاریخ کو نازل ہوئیں, تو یہ بھی اس کے لیے قابل احترام ہونے کی وجہ ہے. بعض نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تو محرم الحرام میں 10 محرم الحرام کو ان کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ سے لگی تھی. اسی طریقے سے فرعون کو اللہ نے غرق کیا تو محرم الحرام کے مہینے میں غرق کیا, اور 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا اور اسی دن جو ہے وہ انہیں نجات بھی ملی فرعون سے. تو ایک طرف تو ان کا بڑا دشمن ہلاک ہو گیا, غرق آب ہوا, اور دوسری طرف اللہ نے اس سے نجات عطا فرما دی ان کو. تو بہرحال اس اعتبار سے یہ مہینہ شروع سے قابل احترام رہا, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی عاشورے کا روزہ رکھا. حالانکہ اس وقت آپ کو یہ وجہ معلوم نہیں تھی کہ کیوں, کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ رکھتے تھے اس دن کا روزہ, اور حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی اچھا کام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے آپ اس میں موافقت فرماتے تھے. تو انہی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا غالباً حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ان مشرقین کو کوئی روایت ملی ہوگی جس بنا پر یہ عاشورے کا احترام بھی کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا. لیکن مکہ مکرمہ میں دوسروں کو حکم نہیں دیا آپ نے روزہ رکھنے کا. البتہ جب مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں, تو آپ نے ان میں سے کسی کو پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی, فرعون کو غرق کیا تھا, تو ہم شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا لہٰذا ہم بھی رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تم سے زیادہ ہمارے نزدیک ہیں, ہمارے وہ بھائی ہیں, اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی یہ عمل کریں. چنانچہ آپ نے پھر خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا تعلق کتنے پہلے سے. موسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تقریباً اندازہ لگا لیجئے کہ 2-2.5 ہزار سال کا درمیان میں فاصلہ ہے. تو اس لیے محرم الحرام کا مہینہ تو ہمیشہ سے قابل احترام رہا ہے. یہ سمجھ کر اس کو احترام دینا کہ سیدنا حسین چونکہ شہید ہوئے تھے اس لیے اس مہینے کو اللہ نے کوئی خاص احترام کا مہینہ بنایا, تو ایسا نہیں, یہ غلط فہمی ہے جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے. البتہ اتنا ہے کہ چونکہ محرم الحرام ان مہینوں میں سے ہے جو قابل احترام مہینے ہیں, اور عاشورے کا روزہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا, آپ سے پہلے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا, اور بہت سے لوگ رکھتے رہے, اور پھر اس دن میں بہت سی کتابیں نازل ہوئیں, اللہ نے بہت سے انبیاء کو اس مہینے میں نجات عطا فرمائی, اور جو ہے وہ ان کو سمجھ لیجئے کہ کامیابیاں عطا فرمائی. اس اعتبار سے قابل احترام. اس لیے یہ کہنا کہ صاحب اس مہینے میں شادی کرنا بیاہ کرنا یہ غلط چیز، یہ غلط بات ہے، بلکہ شادی بیاہ کا معاملہ تو انشاءاللہ خوشگواری رہے گا اس مہینے میں کرنے میں، اس لیے کہ شریعت نے منع نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو غم کا مہینہ کیوں سمجھتے ہیں؟ بظاہر یوں ہی نہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو شہادت تو ہمارے لیے باعث افتخار چیز ہے، یہ شرمندہ ہونے کی چیز تھوڑی ہے، یہ غم کی چیز تھوڑی ہے. ابھی آج ہی کے اخبار میں آپ پڑھیے، مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، فلسطین کے اندر جو ایک فلسطینیوں کا ایک لیڈر شہید ہوا ہے کل پرسوں، تو جب وہ شہید ہوگا ان کے گھر والوں نے خوشی میں مٹھائیاں بانٹیں کہ ہمارے گھر کا ایک فرد شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، کافروں کے ہاتھوں، اسرائیل کے ہاتھوں، امریکہ ناجائز اولاد ہے اس کی، تو انہوں نے مٹھائی. آج کے اخبار میں غالباً امت میں آپ دیکھیے کہ ان کے گھر والوں نے ان کی شہادت پر مٹھائی بانٹی. مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ خوشی کی چیز رہی ہے، غم کی چیز نہیں ہے. ہمیشہ لوگ فخر کرتے ہیں، مائیں کہتی ہیں کہ الحمدللہ میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتی. تو شہادت تو ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر غم کیا جائے. ہاں فطری طور پر ان سے جدائی کا غم ہوتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ کہ ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور موت کیا ہو رہی، مرنا تو ایک دن ہے. جب مرنا ہی ہے، آج مریں، 10 سال بعد مریں، 20 سال کے بعد مریں، مرنا پتہ نہیں کیسے مرتے. اللہ نے اگر شہادت عطا فرما دی تو کیا ہی بات، یہ تو باعث اجر و ثواب ہے، باعث فضیلت ہے. آپ کے تو ایک اسٹار لگ گیا، اور کسی کی جو ایک اسٹار سے ترقی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے 5 اسٹار سے ترقی ہو گئی ہو، ایک دم اتنے اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ غالباً آل عمران میں اس کو بیان بھی فرمایا، غزوہ احد کے موقع پر، کہ جو صحابہ کرام شہید ہوئے تو یقیناً 70 صحابہ شہید ہوئے، تو فرمایا کہ یہ ظاہری طور پر تو تمہیں ایسا لگے گا، لیکن اگر ہم ایسا نہ کرتے تو انہیں یہ مراتب اعلیٰ کیسے نصیب ہوتے. آج ہم صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں تو ان کو درجات عالیہ ایسی تو نہیں مل گئے، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے قربان کر دی ہیں. تو اس لیے شہادت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر غم منایا جائے. البتہ جو کرنے کا کام ہے وہ کریں، اور کرنے کا کام یہی ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ایک دن پہلے کا بھی رکھ لیں، اگر پہلے نویں کو نہ رکھ سکیں 11ویں کو رکھ لیں، لیکن اگر کوئی صرف 10ویں کا بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں، اس کی بھی گنجائش. حضرت علامہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے معرف الحدیث میں، کہ چونکہ اب یہود سے مشابہت اس معاملے میں نہیں رہی، وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہی نہیں، بلکہ اپنا کوئی کام بھی اسلامی مہینوں کے مطابق نہیں کرتے اب وہ. اس لیے اگر کوئی صرف عاشورے محرم کا روزہ بھی رکھ لے گا 10 تاریخ کا، تب بھی انشاءاللہ فضیلت سے خالی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے تو ایسا ہی ہے گویا کہ ایک سال کے گناہ اللہ نے اس کے معاف فرما دی، یعنی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کی صفائی فرما دیں گے. تو یہ کام کرنے کا ہے. ہم نے الٹے سیدھے کام اس میں کر لیے، کھچڑے کو حلیم کو ضروری سمجھتے ہیں لوگ، نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیک بج رہے ہوتے ہیں اور جناب وہ حلیم کا گھوٹا لگ رہا ہوتا ہے، رات بھر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور باقی نمازوں سے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اجر و ثواب کا کام ہے، یہی رہ گیا. شیطان نے ایسے کام سجھا دیے ہیں کہ اب یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ کام بھی اپنی جیب سے نہیں کرتے، زبردستی لوگوں سے لاؤ جی حلیم بنانا ہے، دکانوں پہ جاتے ہیں زبردستی کا چندہ جو ناجائز و حرام ہے. مسجد کے لیے چندہ لینا جائز نہیں ہے ناجائز طریقے پر، کسی کے دل اگر نہ ہو اور آپ زبردستی پہنچ جائیں کہ جی مسجد کا کام ہے آپ کو دینے پڑیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے پچھلے دفعہ جو 10,000 دیے تھے اب تو 50 دینے پڑیں گے، گویا کہ بےچارے اوپر چٹی لگ گئی دے کے. تو یاد رکھیے کہ اس طرح کا چندہ لینا مسجد مدرسوں کے لیے بھی ناجائز ہے، تو کجا اس کام کے لیے کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اسلام میں. ارے بھائی سارے سال کیوں نہیں کھلاتے لوگوں کو؟ یہ پیسہ اگر جمع ہو جائے اور آپ جو ہے ایسا کام کریں کہ جو بےچارے بھوکے ہیں سارے سال ان کے کھانے کا بندوبست کر دیں، تو یقیناً یہ تو ایک کام ہے. جیسے بعض لوگ جو ہے وہ چراغاں کا انتظام کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، لیکن سارے سال اندھیرے میں رہتی ہیں ان کی گلیاں، بلکہ اگر کوئی جل بھی رہا ہوتا تو توڑ دیتے ہیں، جو جہاں اٹھتا ہے اس کو سلا دیتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہوئے خوف آتا ہے، ویسے ہی سلا رہے ہیں. نیند کی گولی کیا کھائے آدمی، سوئے ہوئے کو تو ویسے ہی سمجھتے مرا وہی ہے، لیکن یہاں اٹھنے والے کو بھی سلا دیتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز و بات یہ کرنے کے کام ہمیں کرنے چاہیے. اب سبیل لے لیجیے، آج کل آج کل تو شاید یہاں کچھ پڑھے لکھے علاقوں میں کم رواج ہوئے، لیکن جہاں علم نہیں ہے وہاں یہ معاملہ ہے کہ قدم قدم پہ ہر گھر میں جو ہے وہ جناب سبیل لگ رہی ہے، بچوں کو بھی شغل میں لحاظ آ گیا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیاسے جان دے رہے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، اور ہم شربت پی پی کے اینٹ رہے ہیں، اپنا پیٹ پھلا رہے ہیں. یہ کہاں کی محبت، یہ کیسی محبت؟ وہ بھوکے پیاسے اور ہم جو ہے وہ اپنا ان کی محبت میں کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی محبت کی چیز نہیں ہے. محبت یہ کہ ان کے کردار کو اپناؤ، ان کے اعمال کو اختیار کرو. انہوں نے اگر ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا تھا، تم اپنے اندر ایسا حوصلہ پیدا کرو. آج کون پیدا کر رہا ہے؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر اور دیگر مسلمانوں پر، افغانستان میں اور دیگر مقامات پر، لیکن کون سی مسلمان حکومتیں بول رہی ہیں؟ یعنی وہ جو دہشت گردی کریں وہ کسی کو نظر نہ آئے، اور مسلمان کو جب مارے بیچارہ وہ اپنا جو ہے وہ صرف اس لیے کہ جب ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو ہم اس ظلم کے خلاف اٹھ رہے ہیں، ہم دہشت گرد کہلائیں. اسرائیل کا جو ماما، اس نے کہہ دیا کہ وہ اس کو دفاع کا حق حاصل، تو اسی کو دفاع کا حق حاصل ہے، کسی اور کو دفاع کا حق حاصل نہیں. عجیب ظلم ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی مسلمان نہیں بولتا. ایک زمانہ تھا کہ ذرا سا ظلم ہوتا تھا پورے مسلمان باہر آ جاتے تھے، لیکن اب ہماری ایمانی حالت ایسی ہو گئی ہے اور احساس سے ہم عاری ہو گئے ہیں کہ اب باہر نہیں نکلتے. ہم لوگوں کی حسے ختم کر دی گئیں، اس قدر جو ہے وہ مارا ہے، اس قدر پیٹا ہے، اور اس قدر جو ہے وہ اب تباہی آ گئی ہے ایک طرح سے، کہ اب ہماری ایمان کے اندر وہ جان ہی نہیں رہی. ورنہ ایسا کبھی بھی ہوتا تھا معمولی سے معاملہ، تو مسلمانوں، خاص طور پہ پاکستان کے مسلمان، سب سے پہلے باہر نکلتے تھے. لیکن اب چونکہ لیڈرشپ ہی نہیں رہی، کوئی نکالنے والا ہی نہیں، تو حق بات تو ہم نہیں کہتے، لیکن یہ کام کر رہے ہیں. شبرات آتی ہے تو حلوے کھاتے ہیں، کونڈے آ گئے تو حلوہ پوریاں کھا رہے ہیں. نام بدنام یہ کہ مولوی کھاتا حلوہ، بھائی کھاتے پکاتے تو تم ہی لوگ ہو، ہمیں تو اللہ کھلاتا تو کھا لیتے ہیں ہمارے گھروں میں نہیں پکتا. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر سے مانگتے ہیں، منگاتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر جب پکانا ہو پکا لیتے ہیں، کبھی بھی پکے. لیکن یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ شبرات میں ضرور پکانا ہے. اب حلیم کے لیے محرم کا مہینہ خاص کر دیا، کھچڑا بنانا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہیں، شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ایک اور بات سمجھنے کی خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ، کہ بعض کچے عقیدے کی عورتیں اپنے بچوں کو لے جاتی ہیں جلوسوں میں، وہاں جو دلدل ہوتا ہے گھوڑا، اس گھوڑے کے نیچے سے اس کو نکالتی ہیں. کربلا کی خاک کے نام سے وہ مٹی ہوتی ہے، وہ ان کے سروں پہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور اسی طریقے سے وہ جو تازیے ہوتے ہیں، ان تازیوں کو چومنا، چاٹنا، اپنے بچوں کو ان کے نیچے سے نکالنا، اس پہ چڑھاوے چڑھانا، ان سے نیازے مانگنا، یہ سب ناجائز اور حرام اور شرکی عقائد ہیں، سمجھ لیجیے شرک ہے. جو کام اللہ سے ہے، جو عقیدت ہمیں اللہ سے رکھنی چاہیے، اور جو چیز اس سے مانگنی چاہیے، وہ ہم ایک تازیے سے مانگ رہے ہیں. اور یہی وہ تازیے ہوتے ہیں شام کے ٹائم جو ٹھنڈے کر رہے ہیں، تو لاتے مار مار کے ٹھنڈے کرتے ہیں. عقلمند آدمی، لیکن بس جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں انہیں تو توڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں، جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ واپس لے آتے ہیں اگلے سال پھر صحیح. اور اس پہ اگر کوئی ہار کسی نے چڑھا دیے ہیں قیمتی، تو وہ جیب میں پہلے سے اتار کے رکھ لیتے، ٹوٹ کے کہیں وہ بھی سمندر میں نہ چلے جائیں. اس قسم کی چیزیں ہمارے ہاں آج رواج پا گئی ہیں. اور اسی طریقے سے یہاں اس موقع پر یہ ہے، ایک اور موقع آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ مکہ مدینے کی شبیہ بنا کر روڈوں پر رکھ لیتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں شرکیاں ہیں، بدعات ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے. کرنے کا جو کام ہے وہ کیجیے. اور وہ میں نے بتا دیا کہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھیں، بہت ہو قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. مطلب یہ وہ کام نہیں ہے کہ جو ہم صرف ایک دن کر لیں اور باقی دن نہ کریں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے آپ کے مرنے میں ہیں، 24 گھنٹے بعد آپ کو موت آئے گی، تو آپ وہ دن کیسے گزاریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں ویسے ہی گزاروں گا جیسے روز گزارتا ہوں، اس لیے کہ میرے معمولات میں گنجائش ہی نہیں ہے کچھ تبدیلی کرنے کی. میں نے اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو ایسا بنا لیا ہے کہ الحمدللہ اس میں اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں کچھ اور کروں. یہ اصل چیز ہے کہ ہمارے معمولات ایک جیسے ہوں. البتہ خاص دن کے حوالے سے اگر روزے رکھنے کا حکم ہے، روزہ رکھ لیجئے، یعنی اگر فضیلت ہے. لازم بات ہے کہ نفلی روزہ اگر کریں گے ثواب نہ رکھیں کو گناہ نہیں. ان چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اسی طریقے سے عقائد خراب ہوتے ہیں, غیروں کی مشابہت اختیار نہ کریں, غیروں کی مجلسوں میں نہ جائیں, اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو ان کی مجلس کو آپ رونق بخشیں گے. عقائد خراب ہوتے ہیں, بعض اوقات اور کچھ نہ ہو تو ان کے اعمال ہماری نظر میں برے نہیں رہتے. یعنی اور کوئی برائی نہ ہو تو سب سے بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے, اس میں کیا حرج. یہ سب چیزیں جب خلط ملط انسان ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اختلاط سے بچیں, اس سے جو ہے وہ انسان کے عقائد پر بڑا فرق پڑتا ہے, اعمال پر فرق پڑتا ہے, اور پھر حسیات پر فرق پڑتا ہے کہ احساسات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اپنے دوست اچھے لوگوں کو بنائیں, صحیح العقیدہ لوگوں سے دوستی رکھیں, انہی کے پاس اٹھے بیٹھیں, اور اپنے اعمال کو اس طریقے سے مرتب کریں کہ ہمیں خاص طور پر کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. مثلا روزانہ کے معمول بنائیں کہ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے, یا آرام کرنا ہے, یا اس کے بعد پھر ناشتہ کر کے اپنی ملازمت کے لیے جانا ہے, اور اس دوران جاتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے, واپسی میں کیا کرنا ہے. یہ سب چیزیں اپنے معمولات کے مطابق روزانہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. انشاءاللہ اگر یہ معمولات طے ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی سا بھی دن ہو ہمارے لیے ہر دن عید کا دن اور ہر رات شب برات. یہ تبھی ہے جب ہم ان کیفیات سے گزرے اور اس کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. جو خرابیاں ہیں آج جو پیدا ہو چکی ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق دے, اور جو اچھائیاں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم آپس کے لڑائی جھگڑوں سے فتنوں سے محفوظ فرمائے. مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی فرقہ واریت کو کوئی ہوا دینی ہے یا کسی کا گریبان پکڑ کے نوچنا ہے, بس اپنے دین پر ڈٹے رہو استقامت کے ساتھ. جو کر رہا ہے اگر آپ میں ہمت قوت طاقت ہے اس کو روک سکتے ہیں, روکیں, بتائیں اس کو صحیح طریقے سے, نہیں تو اس کو چھوڑ دیجیے. پھر اپنے دین اپنی اصلاح کی فکر کیجیے. بعض اوقات لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, فتنے ہو جاتے ہیں, اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس کا کچھ فائدہ نہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو روکوں گا تو یہاں لڑائی ہو جائے گی. یہاں تو معاملات ایسے ہیں کہ آپ کو پتا ہے اگر یہ تصویر ہٹا دوں گا, یہ جھنڈا ہٹا دوں گا کسی پارٹی کی, تو ابھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے, فتنے. تو اس فتنے میں کیوں پڑتے ہو, لگے رہنا. لیکن اپنے کام سے کام رکھیں, اپنے آپ کو صحیح رکھیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرما, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم پر اپنی اصلاح لازم ہے. علیکم انفسکم, اپنے نفس کو لازم پکڑ لو تم, یعنی اس کو اصلاح کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی, اگر تم ہدایت پر ہوئے تو اس کی گمراہی سے تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی آدمی اپنے طور پر صحیح چل رہا ہے اور دوسرے کی فکر بھی رکھتا ہے, لیکن جس حد تک شریعت نے کہا ہے, اور اس کے بعد پھر اگر اپنے اصلاح کی فکر کرتے ہوئے چلتا رہے, تو انشاءاللہ کسی کی گمراہی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کے لیے آپ کافی ہو جائیے، اے اللہ ہمیں کسی کے در پر نہ جھکائیے، اے اللہ ہم صرف آپ ہی سے مانگنا چاہتے ہیں، آپ ہی سے طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائیے، عطا فرماتے رہیے، عطا فرماتے جائیے، یا اللہ آپ قریب ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ جود و کرم والے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری شیطان کے شر سے اور فتنے اور نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پر رحم فرما، اے اللہ یہاں کے حالات کو سدھار دیجئے، یہاں کے حالات کو درست کر دیجئے، یقیناً ہماری بدعمالیاں رکاوٹ ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے، اس لائق کر دیجئے کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کی ہم رحمتوں کے مصداق بن جائیں، اے اللہ آپ کی رحمتوں کے لائق ہو جائیں، اے اللہ بغیر استحقاق کے ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ بغیر استحقاق کے عطا فرمائیے، ہم بیکار ہیں، ہمیں کارآمد فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے دین پر، اے اللہ ہمیں صحیح ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں بہت لوگ بیمار ہیں، اے اللہ اور بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ بعضوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، آپ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ہمارے بھائی آفاق کے بھائی زبیر النبی خان کئی دن ہو گئے، بلکہ 30-40 دن ہو گئے بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، اور ظاہری اعتبار سے کوئی مرض ختم بھی نہیں ہو رہا، ان کی دعا فرمائیے خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرما دے، ان کے عزیز اقارب رشتہ دار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے دوست احباب میں بہت سے بیمار ہیں، اللہ اپنے فضل سے انہیں بھی شفا عطا فرما دے، بھائی اقبال کی والدہ بیمار ہیں، بہنوئی بیمار ہیں، اللہ جو بھی بیماریاں ہیں، جو تکالیف ہیں، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اے اللہ خود ہم بیمار ہیں، اے اللہ مختلف بیماریاں اور عوارض ہیں، اے اللہ اور کچھ ذات جسمانی نہیں تو روحانی مریض ہم سب ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے جسمانی امراض بھی دور فرما دے، روحانی امراض بھی دور فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے لائق بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحبت نصیب فرما، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما، اے اللہ ان کی جوتیاں سیدھا کرنے کی اور ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ادب نصیب فرما دیجئے، اے اللہ با ادب فرما دیجئے، مؤدب فرما دیجئے، مہذب فرما دیجئے، دین متین کا شیدائی بنا دیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے، یا اللہ دین پر استقامت عطا فرمائیے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آتی ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ان کی بھی اصلاح فرما دے، انہیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ اپنے فضل سے ان کی حاجتیں بھی پوری فرما دے، جائز ضرورتیں پوری فرما دے، پریشانیاں دور فرما دیں، جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما دے، ہمارے بہت سے ساتھیوں کے بعض گھریلو حالات سے دوچار ہیں، بعض گھریلو حالات سے پریشان ہیں، بعض والدین سے پریشان ہیں، بعض ایسی باتوں سے کہ جو کہیں نہیں جا سکتی، اے اللہ لیکن آپ جانتے ہیں اپنے فضل خاص سے سب کی حاجتوں کو، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، ہمارے بعض دوست معاش کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اے اللہ تو کافروں کو بھی دینے والا ہے، اے اللہ تو یہودیوں کو بھی دیتا ہے، تو نصرانیوں کو بھی دیتا ہے، مشرکین کو بھی دیتا ہے، اللہ تو اپنے بندوں کو کیسے بھول سکتا ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اپنا فضل فرما، کرم فرما، اے اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ حلال طریقے سے عطا فرمائیے، رزق حلال عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو مظالم اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ غزہ پر، اے اللہ جو وہاں جہاں حماس کے لوگ ہیں اور جہاں اے اللہ تیرے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں تجھ سے یا اللہ، اسرائیل اپنی دی جو ہے وہ بدماشی اے اللہ ان پر قائم رکھے ہوئے ہے، ظلم کے اس نے بازار گرم کر رکھے ہیں، اپنے فضل سے یا اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما، اے اللہ آپ کسی کو کوئی مدد کرنے والا نہیں، اے اللہ آپ ہی ظالموں سے نمٹ لیجئے، اے اللہ انہیں ظالموں کو سزا دیجئے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہیں پہ لوٹا دیجئے، اے اللہ دعا کے ہتھیار کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ پوری دنیا ان کی حامی ہے، پوری دنیا یا اللہ ان کا ساتھ دے رہی ہے، یا اللہ تو اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ یہود و نصارہ کو ذلیل اور رسوا فرما دے، اے اللہ خائب و خاسر فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کفار مشرکین کو اے اللہ جو تیرے دشمن ہیں، تیرے بندوں کے دشمن ہیں، اللہ اہل ایمان کے دشمن ہیں، اپنے فضل و کرم سے آپ ہی ان کے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہی نمٹ لیجئے، اگر آپ چاہیں گے تو یا اللہ ایسا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے، اپنا فضل فرما دیجئے، اور اسی طریقے سے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، عراق میں ہوں، فلسطین میں ہوں، یا افغانستان میں ہوں، یا کسی اور اے اللہ کسی بھی علاقے میں اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اشرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ مسلمان ممالک کے حالات بھی کچھ بہتر نہیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کے حالات کو بہتر فرما دے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس ملک کو یا اللہ جو آپ کا اصل میں انعام ہے لیکن ہم اس کی صحیح قدر نہیں کر سکے، اپنا فضل فرما دے. اے اللہ برائیاں عام ہو چکی ہیں، اے اللہ بے انتہا برائیاں عام ہیں اور برائیوں کو لوگ برا بھی نہیں سمجھ رہے، آپ اپنا فضل فرما دے. اے اللہ برائیوں کو ہم سے نکال دیجئے، بے حیائی کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ بے شرمی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی ذات کی حیا اور شرم نصیب فرما، اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہم سے جس جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل خاصہ سب کی جائز حاجت پوری فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اے اللہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، شہادت پر اے اللہ تیرے رسول کے ہم دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا آخری کلام اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہو، اور اسی پر اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.